بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. یقینا تمہارے پاس ایک رسول اور پیغمبر آیا ہے تم ہی میں سے، اس کے اوپر وہ باتیں گرا ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہیں، تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا وہ حریص ہے اور ایمان والوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ایمان والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا. اور رسول اور پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو کوئی پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے اللہ کے حکم کے مطابق. پیغمبر کی اطاعت اور ان کا اتباع، یہی پیغمبر کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے. اس لیے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تم میرا اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ایک لمبا زمانہ اور عرصہ آپ کے لیے رکھا گیا جس میں سے 1500 سال کے قریب کا عرصہ اب گزرنے کو ہے، یعنی 1440-43 سال پورے ہو چکے ہیں. تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ آگے کتنا وقت آپ کی امت کا ہے. اس پورے لمبے عرصے کے لیے آپ نبی اور پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. اور اللہ نے آپ کو بہت لمبی زندگی نہیں دی، بلکہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کی زندگی مختصر نظر آتی ہے، کیونکہ دیگر کئی ایک انبیاء ایسے ہیں جن کی عمریں 100 کے آس پاس ذکر کی جاتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مگر آپ کی مبارک زندگی صرف دنیا میں 63 برس تھی. 40 برس میں عموماً اللہ تعالی وحی نازل فرماتے ہیں، پیغمبرانہ ذمہ داریاں ان کو ادا کرنے کا حکم فرماتے ہیں، نبوت کی ذمہ داریاں اس وقت سپرد کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت کی اس ذمہ داری سے سرفراز فرمایا. آپ کا بحیثیت نبی اس دنیا میں تشریف لانا تو اس وقت طے ہو چکا تھا جبکہ حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو نبوت تو آپ کی حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے سے طے ہے, مگر اس دنیا میں تشریف آوری کے 40 برس بعد نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں, اور پھر اس کے بعد 3 برس آپ نے خفیہ دعوت دی اور 3 برس کے بعد علانیہ دعوت کا حکم دیا گیا. اس نزول وحی کے بعد اللہ نے آپ کو صرف 23 سال کی زندگی دی, لیکن 23 سال کی یہ زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. 23 سال کی اس زندگی میں کیا اس قدر بھرپور نمونہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے, آنے والے زمانوں کے لیے, ہر ملک کے لیے, ہر علاقے کے لوگوں کے لیے وہ اسوہ اور نمونہ کافی ہو سکے؟ تو ہاں ہے. مولانا سید سلیمان ندوی نے خطبات مدراس میں اسے بہت تحقیقی انداز میں بیان فرمایا ہے. بہرحال آپ کی یہ جو زندگی ہے, 23 سال کی زندگی, اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا میں لوگ لکھتے رہیں گے. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہم آپ کی مبارک زندگی سے واقف ہوں, آپ کی سیرت سے واقفیت ہو, کیونکہ آپ کی سیرت ہی ہمارے لیے رہنما ہے. آپ کی سیرت کے ذریعے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, سلیقہ کیا ہے. یہ تو حضور کی مبارک زندگی سے معلوم ہوگا. جب حضور کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, تو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ کیسے ہمارے اندر آئے گا؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو اہتمام سے سیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے, اس کو جاننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو صرف تقریر, بیان اور جلسوں کے سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو سیرت مبارکہ پڑھنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہیں, بڑوں کے لیے بھی کتابیں ہیں, ہر سطح کی اور ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو وحی آپ پر نازل ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے گویا امت کو جو پیغام دیا, وہ لکھنے پڑھنے کا. کتابیں پڑھنا یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن افسوس کے مسلمان اس معاملے میں اور لوگوں سے بھی پیچھے ہو گیا ہے کتابیں پڑھنے کے معاملے میں. اور حالانکہ ہمارے جو اسلاف ہیں, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ان کے دور میں سب سے زیادہ لوگوں کو شوق لکھنے پڑھنے کا تھا. اس دور میں جبکہ یہ سہولتیں فراہم نہیں تھیں, علماء نے, محدثین نے ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ آج کمپیوٹر کے اس دور میں کمپوز کر کے, مرتب کر کے اسے شائع کیا جاتا ہے تو اس کی 20-25 جلدیں بن جاتی ہیں, جو الماری کے ایک ایک خانے کو بھر دیتی ہے ایک ایک کتاب. اب اس زمانے میں جب تحریر اتنی آسان نہیں تھی, ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا, نہ ایسا کاغذ تھا نہ ایسے قلم تھے, اس زمانے میں انہوں نے کتنی مشقت سے لکھا ہوگا, تو انہوں نے کتنا مجاہدہ کیا, کتنی قربانی دی ان کتابوں کے لکھنے پڑھنے میں, ان کتابوں کے لکھنے میں. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں. مسلمانوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے یہ بات, اور سبھی لوگوں کے لیے, کہ بھئی علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا زیور ہے وہ علم ہے. انسان کی خوبصورتی علم ہی سے ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا پہلے انسان کو, اللہ نے انہیں علم سے آراستہ کیا, اور علم جو ہے ایسا ہے کہ علم کے ذریعے سے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلتا ہے, حق اور باطل کا معلوم کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے جادوگروں کو جادو کا علم تھا، جادو کا علم کوئی اچھا علم نہیں ہے، مگر علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالی، اور اس لاٹھی نے ان کے جو سانپ نظر آ رہے تھے، سانپ اجدہ، ان کو نگل لیا۔ تو جادوگروں کو چونکہ جادو کا اچھا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کا جادو نظر بنتی ہے، یعنی لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے، جیسے یہاں سڑکوں پہ بھی بعض لوگ تماشے دکھاتے ہیں، وہ نظر بندی ہوتی ہے، انسان کو کاٹ دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، تو یہ ایک نظر بندی ہوتی ہے۔ تو جادوگر جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً رسیاں، لاٹھیاں، جو سانپ اجدہے نظر آ رہے تھے، وہ واقعتاً وہ غائب ہو گئے، تو چونکہ ان کو جادو کا علم تھا، اس وجہ سے ان کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ جادو نہیں ہے، اس علم نے ان کو یہ فائدہ پہنچایا۔ کیونکہ دوسرا آدمی تو شک میں، تردد میں رہے گا، لیکن جو جادوگر تھے، ان جادوگروں کو پکی بات معلوم ہو گئی، ان کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر بندی نہیں ہے، واقعتاً ہماری رسیاں، لاٹھیاں، جو سانپ اجدہے معلوم ہو رہے تھے، وہ ختم ہو گئے، غائب ہو گئے، وہ کہاں چلے گئے، تو یہ جادو نہیں ہے، جادو سے ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ معجزہ ہے۔ واقعتاً یہ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں تو وہ جادوگر فوری ایمان لے آئے، بغیر کسی دیر اور تاخیر کے فوری ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کو جادو کے علم نے فائدہ پہنچایا، اگرچہ کہ جادو کا علم اچھا نہیں ہے، مگر جادو کے علم نے ان کو یہ فائدہ پہنچایا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اور اس سے ان کے لیے ایمان اور ہدایت کو قبول کرنا آسان ہو گیا۔ تو علم ایسی چیز ہے، تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی راہ ہدایت اسی وقت کھلے گی جب ان کے پاس علم ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے نماز کے لیے بعد میں کہا ہے، روزے کے لیے بعد میں کہا ہے، حج زکات کے لیے بعد میں کہا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کے لیے کہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں بھی جو تعلیم کا نظام ہے، اس تعلیم کے نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور اس میں بھی ایک دجل اور دھوکا پوری دنیا میں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، تعلیم نہیں ہے، یہ صرف ملازم اور نوکر تیار کرنے والی تعلیم، نالج نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بس یہ ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کر دیا گیا جس کے ذریعے سے نوکر ملازم فراہم ہو جائیں، مختلف قسم کے، مختلف لیول کے، مختلف سطح کے، بس یہ ایسا نظام۔ اسی وجہ سے خود ہم اپنے ماحول میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو کوئی ایک زبان میں بھی اچھا لٹریچر پڑھنے کی صلاحیت حاصل نہیں ہے، اگر جیسے ان کی نوکری اچھی ہے، ان کی تنخواہ اچھی ہے، ان کی ڈگری اونچی ہے، مگر ان کو ایک زبان بھی ایسی نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اردو کی اہمیت ہے، اصل زبان تو عربی ہے، لیکن عربی زبان کے بعد اسلامی ذخیرہ سب سے زیادہ فارسی میں منتقل ہوا تھا کسی زمانے میں، اب اس کے بعد کسی زبان میں سب سے زیادہ اسلامی ذخیرہ ہے، اور اسلامی تہذیب کسی زبان سے جڑی ہوئی ہے تو وہ اردو زبان ہے، اور ہماری مادری زبان بھی ہے۔ لیکن خود اب ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، ہماری نئی نسل ساری کی ساری، الا ماشاءاللہ تھوڑے چھوڑ کر کے، باقی سب کا حال یہ ہے کہ ان کو اردو میں کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں۔ بھائی اردو میں یہ کتاب لے لو، یہ پڑھ لو، تو بھائی نہیں پڑھنا آتا، اچھا انگلش میں پڑھ لو، تو انگلش میں بھی پڑھنا نہیں آتا، اچھا اردو میں انگلش میں پڑھنا نہیں آتا، کیا پڑھتے ہو، تو بھائی انگلش میں لکھی ہوئی اردو پڑھتے ہیں، یعنی رومن، اور یہ رومن جو ہے اردو کے لیے خطرہ ہے بہت، یہ رومن اچھی چیز نہیں ہے، مجبوری میں کچھ چیزیں چھاپی جا رہی ہیں، مگر اس کا رواج اردو زبان کے لیے خطرناک ہے، اس سے اردو زبان کو خطرہ ہے، اور پھر رومن میں تو وہ لیول آ ہی نہیں سکتا، اردو میں یہ اس سطح پہ جو اسلامی ذخیرہ پہنچا ہے اس کے لیے کتنا لمبا عرصہ بیت گیا، تو صدیاں گزر جائیں گی اور رومن میں منتقل بھی نہیں ہو سکتا اس معیار پہ، کیونکہ وہ کوئی زبان نہیں ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے، ایک زبان بھی ایسی نہیں آتی جس میں ہم پڑھ سکیں. تو ہمارے نبی کی سیرت کا تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے، بھائی اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ پڑھ سکو، لکھا ہوا پڑھ سکو، لکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرو، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے ایک زبان میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آدمی پڑھا لکھا کب ہے؟ اب ہمارے دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی، کہ بھائی 10th پاس ہے تو بہت پڑھا لکھا ہے، اور دستخط کرنا بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں پڑھا لکھا شمار کر لیا جاتا ہے ڈاٹا جمع کرتے وقت، مردم شماری کے وقت. لیکن صحیح معنوں میں پڑھا لکھا وہ شخص ہے جس کو کسی ایک زبان میں اتنی صلاحیت اور مہارت ہو کہ وہ اچھی کتابیں پڑھ سکے، اچھی کتابیں پڑھ سکے. جس کو کسی ایک زبان میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں پڑھا لکھا کہلانے کے قابل نہیں ہے. پڑھا لکھا کہلانے کے قابل وہ ہے جس کو کم از کم ایک زبان میں پڑھنا آئے اچھی، چاہے اردو میں آئے، چاہے انگریزی میں آئے، چاہے تیلگو میں آئے، چاہے ہندی میں آئے. لیکن نہ انگریزی پوری آئے، نہ اردو پوری آئے، نہ تیلگو پوری آئے، نہ ہندی پوری آئے، خالی چو چو کا مربع ہے، نوکری کرنا اچھا ہے. تو ان کو وائٹ کالر لیبر تو کہہ سکتے ہیں، اونچے درجے کا مزدور تو کہہ سکتے ہیں، پڑھا لکھا کیسے کہیں گے ان کو؟ تو مسلمانوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا نظام تعلیم اسکولوں کا ہے، مجبور ہیں ہم اسی کے اندر، اسی کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ بچوں کو آگے بڑھانے اسی میں. مگر اس نظام تعلیم میں بھی یہی ہے کہ ایک زبان میں اعلیٰ درجے کی مہارت نہیں پیدا ہو رہی ہے، سوائے کچھ لوگوں کے تو بہت بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، ویسے ماحول میں ہوں گے، باقی اس کے علاوہ اکثریت تو ویسی ہی ہے جیسا میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھیں. باقی سلسلے وار انشاءاللہ حضور کی مبارک سیرت کچھ سنائی جائے گی. آج چند منٹ میں کچھ مختصر بات عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے اور باتیں سیرت کے سلسلے میں سلسلے وار عرض کی جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اعتبار سے بالکل پاکیزہ صاف ستھرا رکھا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسا مبعوث فرماتے ہیں کہ ان سے کسی کو کسی قسم کی کراہیت نہ ہو، ان کی ظاہری شکل و صورت میں بھی کوئی عیب نہیں رکھا جاتا، اور معنوی اعتبار سے بھی ان کو ہر قسم کی خرابیوں سے پاک اور صاف اور محفوظ رکھا جاتا ہے. کوئی ان کے اندر لنگڑا پن ہو، کوئی آنکھ خراب ہو، کوئی ہاتھ پیر خراب ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے طبعی طور پر انسان کو کراہیت ہوتی ہو، ایسا بھی کوئی عیب کسی پیغمبر کے اندر نہیں رکھا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور پھر اسی طرح سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو نسب ہوتا ہے اس نسب کو پاکیزہ رکھتے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی قرآن مجید کی، اس کی جو مشہور قرأت ہے وہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تم ہی میں سے. لیکن ایک روایت میں اس کو فا کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا فا کے زبر کے ساتھ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے ہیں تم میں سے سب سے عمدہ نسب میں، عمدہ حسب اور نسب میں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں، اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے، ننیالی رشتے کے اعتبار سے بھی، اخلاق اور شرافت کے اعتبار سے بھی. نسباً وحسباً وصہرا، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں انفس ہوں، سب سے عمدہ ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں. آپ کو عرب میں مبعوث کیا گیا. عربوں کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت عربوں کی یہ ہے کہ عرب اپنے نسب کی بہت حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس نسب محفوظ ہے، وہ پوری طرح سے نسب کو جانتے ہیں کافی دور تک. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں، پھر دادا عبد المطلب ہیں، پھر پردادا ہاشم ہیں، اور پھر آگے ہیں، اور یہ آگے عدنان تک یہ سلسلہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسب کو بیان فرمایا، البتہ عدنان کے بعد جو آگے کا نسب بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کذب النسابون، کہ اس کے آگے جو نسب بیان کیا جاتا ہے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ کہا ہے، یعنی اتنی دور کا نسب کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر عدنان تک کا نسب وہ بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی وہ نسب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اسی طرح سے اعلیٰ حسب اور نسب کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ما بغت امرأت نبی قط، کہ کبھی کسی پیغمبر کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں کی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں پیغمبر ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، لیکن بدکاری کا الزام کبھی ان کے اوپر بھی نہیں لگایا گیا۔ انبیاء کی ازواج مطہرات بھی پاکیزہ رکھی جاتی ہیں، کبھی وہ زنا بدکاری کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب ازواج مطہرات ایسی ہوتی ہیں تو جو امہات ہوں گی یعنی مائیں ہوں گی وہ بدرجہ اولا اعلیٰ درجے کی عفیف اور پاکیزہ پاک دامن ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں شاہان عالم کے نام خطوط لکھے تھے، اس ہرقل کے نام پاس بھی ایک خط بھیجا گیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اسلم تسلم، اسلام لے آ محفوظ رہے گا۔ اسلام کی آپ نے دعوت دی تو عرب کا رہنے والا ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی شاہانہ کر و فر نہیں ہے، کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، بڑا مال و دولت کے خزانے نہیں ہیں، وہ ایسا خط لکھ رہا ہے۔ تو قیس جو کسرا تھا ایران کا، وہ تو شاہانہ غرور میں اس نے حضور کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور حضور کے خط کو پھاڑ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا مزق ملک، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے۔ چنانچہ حضور تو اس دنیا سے تشریف لے گئے مگر چند برس میں زمین و آسمان نے دیکھ لیا کہ وہ کسرا جس نے غرور سے حضور کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان پورے علاقوں کو فتح کر لیا جو آج ایران کا علاقہ ہے اور رشیا تک کا علاقہ ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عرب کے یہ بدو وقت کی اتنی بڑی سلطنت کو اپنے زیر قدم روندیں گے، مگر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا اور اسے اپنے زیر نگین کر لیا۔ تو کسرا نے تو ایسا رد عمل ظاہر کیا تھا، مگر ہرقل جو ہے یہ عیسائی تھا اور انجیل کا عالم تھا یہ، تو اور وہ جانتا بھی تھا کہ آخری پیغمبر دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں، تو اس نے فوری ایسا کوئی ریئیکشن اور رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ البتہ اس نے تحقیق کرنا چاہی کہ معلوم کریں کہ یہ کون شخص ہے جس نے ایسا خط لکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ہرقل کی جو روم کی تھی اور ایک ایران کی کسرا کی تھی، یہ دونوں کے علاوہ دنیا میں کوئی تھا نہیں، یہ دونوں بہت بڑی سلطنتیں تھیں۔ تو سلطنت کے فرما روا کے نام ایک شخص ایسا خط لکھتا ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے۔ تو اس نے معلوم کیا کہ کوئی عرب کا قافلہ آیا ہوا ہو اور کوئی معقول آدمی ہو تو اس کو لے کے آؤ، ہم معلوم کریں کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے۔ تو تقدیر خداوندی سے اس وقت ابو سفیان تجارت کے لیے شام میں اسی کی سلطنت میں موجود تھے، اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے میں سب سے آگے تھے، وہی تو سرخیل تھے اور وہی لیڈر تھے مشرکین مکہ کے، بہت بڑے لیڈر تھے اور مقدر سے وہ موجود تھے۔ تو ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ قافلے کے لوگ بلائے گئے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا، اس لیے بٹھایا کہ اگر ابو سفیان کسی بات کے جواب میں غلط بیانی سے کام لے تو پیچھے والے بھی اشارہ کر دیں گے، پتا چل جائے گا ان کے چہرے سے بھی پتا چلے گا کہ ابو سفیان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویسے عربوں کی ایک خاص بات تھی، اس واقعے میں بھی یہی ہے، ابو سفیان نے جھوٹ نہیں کہا، عرب جھوٹ نہیں بولتے تھے، دلیر تھے، بہت بہادر تھے، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ضرور پیدا ہو گئی تھیں مگر فطری اعتبار سے ان کے اندر بہت خوبیاں تھیں، شجاعت بہادری تھی، موت سے ڈرتے نہیں تھے، حسب نسب کی حفاظت کرتے تھے، سخاوت بہت تھی ان کے اندر، غیرت اور حمیت بہت تھی ان کے اندر۔ تو ایسے ہی ان کے اندر ایک عادت تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن پھر بھی معاملہ اہم تھا تو احتیاطاً ہرقل نے ایسا کیا۔ پھر ہرقل نے بہت سے سوالات کیے ابو سفیان سے، اور وہ سوالات جو ہیں اور ان سوالات پر ہرقل کا جو رد عمل تھا وہ مجموعی طور پر یہ تھا کہ ہرقل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ واقعتاً پیغمبر ہیں۔ تو بہرحال اس میں سے وہ سوال جو حسب و نسب کے متعلق تھا صرف وہ اس وقت ذکر کرنا ہے. پھر ہرقل نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو حسب، وہ اونچے نسب والے ہیں. اور ایک روایت میں کہ وہ ہمارے درمیان ایک ایسے حسب و نسب والے ہیں کہ ما لا یفضل علیہ احد، کہ حسب و نسب میں کوئی ان سے فائق نہیں ہے، ایسے حسب و نسب والے ہیں. تو ابو سفیان اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے. ہرقل نے اس پر یہ کہا، ہرقل انجیل کا عالم تھا، ہرقل صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اور پہلے زمانے کے بادشاہ ہوتے بھی ایسے ہی تھے، بہت پڑھتے لکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ہرقل بھی انجیل کا عالم تھا. تو ہرقل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ غُسُلْ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، پیغمبر اور نبی ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے اونچے حسب و نسب میں ان کو مبعوث کیا جاتا ہے. تو بہرحال اور سوالوں کے جوابات کے بعد ہرقل کو یہ یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، مگر بہرحال اس نے کھل کر کے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو اپنی سلطنت کا خطرہ تھا. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اعلیٰ درجے کے حسب و نسب کے ساتھ آپ نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ میں تم میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب والا ہوں، اور فرمایا کہ میرے آبا و امہات میں کلنا نکاح، سب کے سب نکاح کے ساتھ رشتے ہیں، سفاح نہیں ہے. سفاح کہتے ہیں بدکاری کو، زنا کو، بدکاری کو. تو کوئی رشتہ درمیان میں ایسا نہیں ہے جو زنا بدکاری کا ہو، سارے کے سارے رشتے وہ پاکیزہ نکاح کے رشتے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی دونوں خوبیوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آج کے وہ لوگ جن کے پاس حسب نسب تو دور کی بات ہے، نکاح بھی نہیں ہے، آج وہ یورپ کے وہ لوگ جن کے پاس سرکاری ریکارڈ کے مطابق بے باپ کی ملینوں اولادیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اولادیں ہیں جن کے پاس ایسی جو حرام سے پیدا ہوئی ہیں، آج وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا ظرف ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی ہوئے ہیں ایسے، اور وہ ان کے پاس تو رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی اس فطرت کا اظہار کر رہے ہیں. باقی حضور کو اللہ نے اس دنیا میں بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.